بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
بسم الله من الشيطان الرجيم. والتين والزيتون قسم انجیل کی اور قسم ہے زیتون کی. والتور سینین اور قسم ہے تور سینین تور پہاڑ کی. وهذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے اور ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ ہم نے پھینک دیا اس کو اسفل سافلین نیچے سے نیچے. الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون بس ان کے لیے بدلہ ہے جو کبھی نہ ختم ہو. فلا یکذبوا کا بعد بالدین پھر کیا چیز ہے جو جتلاتی ہے تم کو اس کے بعد بدلہ ملنے سے. علیک اللہ بحکم الحاکمین کیا نہیں اللہ حکم کرنے والوں میں سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم. اس صورت میں جو کہ 8 آیات پر مشتمل ہے پہلے 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. ایک انجیر کی, دوسرے زیتون کی, تیسرے تور کے پہاڑ کی اور چوتھے مکے کے شہر کی. اس کے بعد پھر ایک اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے. جو ان میں سے نیچے گرے تو وہ نیچے ہی گرتا چلا جاتا ہے اور جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرے اس کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر سوالیہ انداز میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ کیا چیز ہے جو تمہیں جھٹلاتی ہے اس بات سے کہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, اور کیا اللہ سے زیادہ بڑا کوئی اور حاکم ہے, کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں. اس صورت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, ملنا چاہیے اور ضرور ملے گا.
اس بات کو ان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا ہے کہ جزا اور سزا ضرور ہوگی اور اعمال کے لحاظ سے انسانوں کے درمیان فرق ہوگا. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقسیم میں پیدا کیا ہے. احسن تقسیم کے کیا معنی ہے ذرا ہم تھوڑی دیر کے بعد غور کریں گے. شروع میں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک انجیر کی، ایک زیتون کی، ایک طور کے پہاڑ کی اور ایک مکے کے شہر کی. یہ کہہ کر کہ یہ امن والا شہر، اشارہ بھی کیا گیا ہے ہاذا، اور اس کی خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے کہ امن والا شہر. یہ بات اب کئی دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ قسمیں کسی چیز کی تعظیم کے لیے، کسی کی توقیر کے لیے، کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی، بلکہ یہ قسمیں کسی مضمون کو، کسی دعوے کو اور کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں. ان قسموں میں کن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن مجید میں جہاں بھی قسمیں آئیں گی وہاں پر اس سے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، اور لوگوں نے مختلف چیزوں پہ جہاں بات واضح نہیں ہے وہاں پر لوگوں نے مختلف چیزیں مراد لی ہیں. بس صاف صاف سفن اور سب جاننے والوں کی قسم، اس میں لوگوں نے مختلف معنی کر دیے. وزاریات ضرور، اور وہ چیزیں جو بکھیر دیتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کسی نے اس سے ہوا مراد لیے، کسی نے فرشتے مراد لیے اور بہت سارے معنی لیے. لیکن جس چیز پر یہ قسم کھائی جائے اس کو مناسبت ہونی چاہیے، اس سے وہ بات ثابت ہونا چاہیے جو بات کی اس صورت میں کہی جا رہی ہے. یہ تو بہت واضح بات ہے کہ کسی ایسی چیز پر قسم نہیں کھائی جا سکتی جو صاف اور واضح نہ ہو کہ صورت میں کیا بات کہی گئی ہے اور کس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے. یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل قسم سے متصل ہی وہ بات واضح طور پر بیان ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، جس بات کو ثابت کرنا قسم سے مقصود ہوتا ہے. یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بالکل متصل ہی بات آ گئی. قاف والقرآن المجید بل عجبو، قسم قرآن مجید کی ان لوگوں نے تعجب کیا. اب یہاں پر کوئی ایک بات نہیں ہے بلکہ آگے کا پورا مضمون جو کہ آخرت کا اور شہادت کا مضمون ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، وہ سارا مضمون قرآن مجید کی قسم کے تحت آتا ہے. اور بعض جگہ جواب جو ہے قسم کا کس چیز پر کھائی جا رہی ہے وہ بیان نہیں ہوتا، لیکن خود ہی قسم کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہاں پر جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس میں ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پہ یا ویسے بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دراصل تین آیتوں میں جو مرکز میں مضمون بیان ہوا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور پھر وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے سوائے ان کے یہ ایمان اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بہترین آجر ہے. تو گویا قسم انسان کی بہترین ساتھیوں میں تخلیق پر نہیں ہے بلکہ انسان کی جزا اور سزا پر ہے. دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اور دونوں معنی مفسرین نے لیے بھی. ان دعووں کے ساتھ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے. دو چیزیں تو بہت صاف ہیں، تور کا پہاڑ، اس کے معنی کیا ہیں یہ سب جانتے ہیں، جہاں تک موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور نبوت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی، اور وہ پہاڑ جہاں بنی اسرائیل کو بلایا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کی شریعت کے اور اس کے دین کے علمبردار بن کر دنیا میں رہیں گے اور تورات کی پابندی کریں گے. البلد الامین بھی بہت صاف ہے معنی مکے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, من دخلہ کان آمنا, جو مکے میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. لیکن تین اور زیتون کے کیا معنی ہے؟ تو چونکہ قسم کے مضمون سے مناسبت کے لحاظ سے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ان کا کیا تعلق ہے. اس میں پھر لوگوں نے دو قسم کے معنی لیے. بعض نے کہا ہے کہ تین سے مطلب وہی انجیر ہے جو انجیر سے ہم کھاتے ہیں, اور زیتون سے مطلب وہی زیتون ہے جس کو ہم کھاتے ہیں جس سے تیل نکالتے ہیں, اور بہت سارے مفسرین نے یہی معنی اختیار کیے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں بھی دراصل مقامات کے نام ہیں, اور کیونکہ آگے کے بھی دو مقامات ہیں کوہ طور اور شہر مکہ, اسے یہ دونوں بھی مقامات ہیں. جنہوں نے تو اس کے معنی انجیر اور زیتون کے لیے ہیں انہوں نے بہت سے دونوں کے پھلوں کے فوائد اور ان کی صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں, اور کوشش کی ہے کہ ان کا ربط قائم کریں انسان کی تکلیف کے ساتھ. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر اب تک بے شمار مفسرین نے یہی کہا ہے کہ ان کے معنی مقامات ہیں. تو دو قسم کے معنی ہو گئے, ایک یہ کہ پھل ہی مراد ہیں جو نام میں اور معنی کے اندر ظاہر ہیں, دوسرے کہ نہیں, ان سے مراد تو مقامات ہیں. کون سے مقامات مراد ہیں اس پر پھر بہت سارے اقوال آراء ہم کو ملتی ہیں. بعض کے نزدیک یہ دو پہاڑیاں ہیں, ایک کوہ زیتون ہے ایک کوہ تین ہے, اور یہ پہاڑیاں شام میں فلسطین میں واقع ہیں. شام کا لفظ ہم بولتے ہیں تو پرانے زمانے میں اس شام کے لفظ میں شام کا علاقہ جو آج کل ہے, لبنان کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, مصر کا بھی کچھ علاقہ, یہ سب شام میں شامل تھا. اب جو گریٹر سیریا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو گریٹر سیریا میں یہ تینوں ممالک شامل ہوتے ہیں, اور کیونکہ جب مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو تقریباً یہ علاقہ بائیں ہاتھ سے پڑتا ہے, اس لیے اہل عرب اس کو شام کہا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ ان دونوں سے دو پہاڑ مراد ہیں, کسی نے کہا کہ مسجدیں مراد ہیں, کسی نے کہا کہ شہر مراد ہیں, بیت المقدس کا شہر ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ دراصل تین سے مراد تو جودی کا وہ پہاڑ ہے, انجیل کی جو قسم کھائی گئی ہے, جہاں سے نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی. قرآن میں ذکر ہے اس کشتی کا کہ کوہ جودی پر جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی. اور زیتون سے مراد وہ پہاڑی ہے کہ جہاں تک ایک مسیح علیہ السلام نے اپنا مشہور پہاڑی کا واز بھی کہا تھا, اور جہاں آپ نے جب یہودیوں نے اپنے ذہن میں آپ کے صلیب پر چڑھایا تو اس ایک رات پہلے جا کر آپ نے یہ چیز دیکھ لیا کہ میری قوم اس کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے, اور اس قوم کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے, اب اس کے لیے ہلاکت مقدر ہے. تو انہوں نے وہاں پر جا کر دعا کی, تو اس کا نام انجیل میں بھی کوہ زیتون کے نام سے آیا ہے کہ اولیو ماؤنٹین کوہ زیتون تھا جہاں جا کر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے آخری شب جب آپ کو پکڑ کے لے گئے تھے اس وقت آپ نے جا کر آہو جاری کی تھی, اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی کہ یہ پیالہ ہٹا لیا جائے, میری قوم کی تباہی نہ ہو, یہ مقدر مجھے نہ دیکھنا پڑے. لیکن یہ کہ تقدیر کا فیصلہ بنی اسرائیل کے اعمال کی وجہ سے اٹل ہو چکا تھا, اور اس کے تیسری سال کے بعد رومن شہنشاہیت نے جا کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو غلام کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیا, اور 2000 سال بعد تقریباً ان کو واپس جانا نصیب ہوا وہاں. تو یہ ان کی ہلاکت کی, تو یہ دو معنی ہیں, یہ میرے خیال میں قریب ترین ہیں, اور ان کا تعلق پورے مضمون سے بڑا گہرا ہے. اس لیے کہ مضمون جو ہے وہ جزا اور سزا کا مضمون ہے, اور وہ انسان کے بہترین کھاتے میں احسن تقریب میں پیدا کیے جانے کا مضمون ہے. جو لوگ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے معنی صرف قسمیں صرف اس بات پہ کھائی گئی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان چاروں مقامات سے دراصل اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو جنہوں نے البرد الامین کی بنیاد ڈالی. یہ سب جو نبوت کے اعلیٰ ترین نمونے تھے یہ انسان تھے, اور ان کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تفریم کے اندر پیدا کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دراصل تو آگے آنے والے تینوں آیتیں اس سے جواب قسم میں شامل ہیں, یہ تینوں آیتوں میں ملا کر وہ مضمون بیان کیا گیا ہے جس پر کہ یہ چاروں قسمیں گواہی دیتی ہیں, اسے ثابت کرتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت اور جزا اور سزا کے وہ واقعات ظہور میں آئے کہ جو معروف تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس اپنی قوم کو دعوت دی اور چند لوگ تھے, وما آمن معہ الا قلیل, تھوڑے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جب کسی قوم میں آتے ہیں تو وہ جزا اور سزا کا پیغام بن کر آتے ہیں. اس کے بعد قوم کے سامنے دو رائے ہوتی ہیں, یا تو وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں اور دنیا کے اندر سربلندی حاصل کریں, اور یا پیغمبر کو جھٹلا دیں, اس کی بات نہ مانیں, تو پھر دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. ہر پیغمبر کی زندگی میں یہ مقام ضرور آیا ہے جہاں قوم نے یا تو جھٹلا دیا, پھر قوم برباد کر دی گئی اور اہل ایمان کو نجات دی گئی, اور یا پھر وہ مقام آیا جہاں قوم نے ایمان قبول کر لیا. خود حضور کی زندگی میں جب کفار قریش نے آپ کو ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا, آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ ہجرت فرما کے نکل گئے, تو اس کے بعد غزوہ بدر میں وہ سارے کفار سردار جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے جو کہ آپ کی ہلاکت کے درپے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کی سنت ہے انبیاء کے ساتھ, اور اس لحاظ سے کوہ دودی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو جزا اور سزا کا طریقہ نافذ فرمایا اس پر گواہ ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی مقام پر تھے, اس لیے کہ تورات میں اس کی طرف اشارہ ہے, قرآن میں تو نام نہیں دیا ہے, تو اتنا ہی کہا ہے کہ جب ان کا لباس اترا تو انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا, لیکن تورات میں یہ ہے کہ انجیر کے پتوں سے ڈھانکا. اور انگریزی میں فکس لیو بہت مشہور محاورہ ہے کہ جہاں آدمی کے جسم پہ کچھ بھی نہ ہو یا اخلاقی لحاظ سے آدمی دیوالیہ ہو, کہا جاتا ہے کہ انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاکے ہوئے. فگ لیف کا محاورہ اسی لیے ہے کہ تورات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپا. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس نے آدم علیہ السلام کو ایک نعمت دی اور اس کے بعد پھر نعمت واپس بھی دی جنت کی میں قیام کی, اور پھر ان کی توبہ قبول کر کے دوبارہ ان کو اپنی نعمت و انعام سے سرفراز فرمایا. تیسرا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا, اور تیسرا واقعہ تو بہت مشہور و معروف ہے کوہ طور کا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور وہ لوگ جو مصر میں غلام تھے جن کی تکی میں پس رہے تھے, فرعون کی ہر جبر و تشدد کا شکار تھے, جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا, عورتیں زندہ چھوڑی جاتی تھیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ غلبہ عطا فرمایا. فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا, زمین پہ غلبہ عطا کیا, زمین کا وارث بنایا. قرآن مجید میں جو مستضعفین تھے ان کو اللہ نے مشرق و مغرب کا امام بنا دیا, اور بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک اس پورے علاقے میں وہ وہاں پر غالب رہے, مرا رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مصر سے لے کر یمن تک پورے علاقے کے اوپر حاوی تھی. تو یہ دراصل واقعہ ہے کہ جو جس پر کوہ طور گواہ ہے, اور وہی بنی اسرائیل کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا, اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور تورات کے اندر بھی موجود ہے, اور اپنی بندگی کا اور اپنے پیغام کو پہنچانے کا اور اپنے احکام پر عمل کا فرما برداری کا یہ سارے عہد وہیں پر لیے گئے. اور البلد الامین کی تو پوری تاریخ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جزا اور سزا کی اوپر ایک شہادت اور گواہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آزمائشوں سے گزارا اور پھر ساری انسانیت کا امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما, اور اسی وقت اس نے اپنا یہ قانون واضح کر دیا کہ یہ کوئی انڈا ریوڑیاں نہیں بانٹ رہا کہ جو آ جائے اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے, اور یہ انعام دیا جا رہا ہے کسی نسل کے سپرد بھی نہیں کیا جا رہا کہ نسل اور رنگ اور کسی امت سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر ملے گا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ آ کر تمہیں اولاد کو بھی کیا منصب ملے گا, اور میں اللہ جانا الحد الظالم کہ میرا یہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچے گا, ان کو نہیں ملے گا یہ زمین. اور وہیں اپنے یہ قانون واضح کر دیا کہ دنیا میں قوموں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوگا وہ ان کے اعمال کی بنیاد ہے, ان کے نسل نسب رنگ اور وابستگی اور کس فرقے سے وابستہ ہیں اور کس امت سے وابستہ ہیں اس بنیاد تو نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کی اولاد بھی اگر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرے گی تو وہ اس انعام کے مستحق نہیں ہوگی. تو یہ قانون بھی اسی جگہ واضح کر دیا گیا. تو یہ چاروں مقامات جو ہیں اس لحاظ سے, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کی تباہی جب مقدر ہو گئی اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا, جہاں وہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے کوہ زیتون پر, اور کوہ طور کا واقعہ اور مکے کا پورا شہر, یہ چار جو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے چار ہی چھوٹے چھوٹے چار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کا ایک پھر فریم بنا دیا ہے. اس شروع سے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ فریم کا لفظ بھی میں نے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے, بڑا اچھا لفظ ہے. اس فریم میں لا کر اللہ تعالیٰ اپنے اس تعلیم کی تصویر کو فٹ کر دیتا ہے کہ آدمی فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ تو واقعی اس فریم میں یہی تصویر صحیح لگتی ہے اور صحیح ہے. تو یہ جو فریم چار چیزوں کے واقعات کا تاریخ کا پورا فریم ہے یہ یہاں پر بن گیا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس بات کو بیان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم کے معنی یہ ہے کہ سیدھا بنایا, قام یقوم کھڑے ہونے کے معنی میں ہے, اسی سے پھر قوما سیدھا کرنا, سیدھا کر کے کھڑا کر دینا, اور سیدھا بنانے کے معنی میں. پھر یہ معنی میں آیا کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جائے اس کے لیے ٹھیک ٹھیک مناسب بنائی جائے. چنانچہ یہ قرآن میں تصویر کا لفظ خلق فسوا یہ بھی تقریباً انہی معنوں کے اندر ہے, جس کے معنی کہ انسان کو ٹھیک ٹھیک اسی مقصد کے لیے بنایا, مناسب اور موضوع جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا. وہ مقصد کیا ہے اس کی تشریح آپ پہلے ہی درس سے سنتے چلے آئے ہیں, نفس نما فوا فالحما فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے سوائے اس کے کھڑے ہو کے دو پاؤں سے چلتا ہے, اس کے علاوہ اس کے اور جانوروں کے درمیان کوئی اور فرق بظاہر نہیں ہے. آنکھیں کان سننا بولنا اور خواہشات بھوک پیاس جنس بقائے نسل سب میں آپ دیکھیں تو بالکل ایک ہی طرح محسوس ہوتے ہیں. تو جو فرق ہے وہ یہ کہ انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان دی گئی ہے, اور اس کے دل میں نیکی اور بدی کی صرف پہچان نہیں ہے بلکہ اس کی طرف میلان بھی ہے. نیکی کی طرف بھی میلان ہے, بدی کی طرف بھی میلان ہے, لیکن اور نیکی اور بدی کا علم بھی دیا گیا ہے ہر انسان کو, اور اس علم میں جو کمی تھی وہ حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیج کر, اور وہ آخری پیغمبر بھیج کر جس کا ذکر ابھی سورہ الدحیٰ اور سورہ علم مصرہ میں ختم ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مکمل فرمایا. یہ دراصل انسان کی جو تخلیق ہے احسن تقسیم میں وہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم بھی سب سے اچھا دیا ہے, بہترین جسم دیا ہے, اپنی ساخت کے لحاظ سے, اپنی فنکشن کے لحاذ سے انتہائی پیچیدہ اور ذرا ذرا سی چیز میں جو کمالات ہیں ان کا آتا تو انسان گھنٹوں بھی تقریروں کتابوں کے اندر نہیں کر سکتا, لکھی رہی ہے کتابیں بے شمار. لیکن یہ کہ جہاں جو چیز یہاں پر مقصود ہے کہنا وہ تو یہ ہے کہ دراصل ایسے میں تقسیم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے, جس آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا, جو اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ اختیار کیا, اور یہیں سے پھر وہ بعد بھی ثابت ہوگی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اگر اسے اختیار ارادہ نہ ہوتا تو پھر وہ جزا کا مستحق نہیں ہوتا. فرشتے جزا کے مستحق نہیں ہیں, حالانکہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں, وہ جنت میں نہیں جانے کے مستحق ہیں. پہاڑ اور سورج اور چاند ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے ان صورتوں کے اندر, وہ بھی اللہ کا فرما بردار ہیں, بال برابر نہیں ہٹتے اس راستے سے جس پر اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا. لیکن اپنے ارادے تو نہیں ہیں, محکوم اور مجبور ہیں, مختار اور با ارادہ ہستی تو انسان کی, اور اسی لیے اس کے مستحق ہے کہ اگر وہ غلط راستے پہ جائے نیچے گرے تو پھر نیچے گرنا ہی اس کے لیے آسان کر دیا جائے اور نیچے گرتی چلی جائے, یہاں تک اتنے نیچے گر جائے کوئی اس سے نیچے نہ ہو. اور اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی رائے اختیار کرے اس کو پھر ایسا بدلہ دیا جائے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ جو ہے یہ مقام ارادے اور اختیار کی وجہ سے جو انسان کو دیا گیا ہے, اور اس کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے, نیکی بدی کا علم ڈالا گیا ہے, فطرت میں محبت ڈالی گئی ہے. کوئی انسان ظلم سے محبت نہیں کرتا, ظلم کرتا بھی ہو تو اس کی تعبیر کرے گا کیا کریں, مجبور سے کوئی راستہ نہیں تھا میں اور کیا کرتا. برائی کوئی آدمی اس کی تعریف کر کے نہیں کرتا, الا یہ کسی کا مزاج بالکل فاسد اور بگڑ چکا ہو, شاہ جناز اور نیکی کی بھلائی کی محبت عدل کی رحمت کی اچھے برتاؤ کی یہ انسان میں فطرت کے اندر ودیت ہے. اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور یہ اگر ہم یہ مانے لیں تو چاروں قسمیں اسی بات تک محدود ہیں کہ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے, پھر یہ بتا رہی ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام احسن تقویم کا بہترین نمونہ ہے. ثم رددنا اسفل سافلین, عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے بھی دو طرح معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے نیچے سے نیچے گرا دیا, جس طرح یہاں سے عبد القادر صاحب نے کیا ہے, پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے. جب آدمی نے اپنی فطرت سے جو آسن و تقویم میں اس کو وجہ کی گئی ہے روگردانی کی, تو وہ نیچے گرا, اور اتنا نیچے گرا کہ اس سے نیچا اور کوئی ہو نہیں سکتا. اور یہ صحیح بات ہے کہ انسان درندگی پر آئے تو درندوں سے آگے بڑھ جائے, فارسی پر آئے تو کتے اور بلیوں سے بھی زیادہ فارسی کے کمالات دکھائے, ظلم پر آئے تو ظلم میں بھی ہر جانور سے بڑھ جائے. تو اگر انسان نیچے گرے تو پھر اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی. جنگ لڑتا ہے تو ایٹم بم, نائٹروجن بم, ہائیڈروجن بم بناتا ہے اور ہر طرح سے وہ کام کرتا ہے, اس کی کوئی نظیر دوسرے حیوان مخلوق پیش نہیں کر سکتا. لیکن اس کے دوسرے معنی عربی گرامر کے روح سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو خود نیچے گرے تو پھر ہم اس کو نیچے سے نیچے گراتے چلے جاتے ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک وہی معنی ہیں, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یا وہ معنی جو اس سے پہلے سورہ لیل میں بیان ہوئے ہیں, فسن یسر للیسرا, جو بھلائی کا راستہ اختیار کرے اس کے لیے ہم بھلائی کے راستے پر کو آسان کر دیتے ہیں, سنیسر للعسرا, اور جو برائی کا راستہ اختیار کرے, کنجوسی کرے, برائی کا راستہ اختیار کرے, اس کو پھر ہم برائی کے راستے کو اس کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے, اسی کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں. تو یہ مضمون بھی قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے مناسبت رکھتا ہے. لیکن سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح قرآن مجید کی زبان میں بالکل جامع اصطلاح ہے, اور کوئی چیز بھی اب اس سے باہر نہیں ہے نیکی کی جو رہ گئی ہو. کیونکہ یہ آپ نے سمجھے کہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا تو کچھ کہا نہیں, بلکہ کیونکہ یہ مختصر صورتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے الفاظ میں مختصر جملوں کے اندر بہت بڑی بڑی بنیادی تعلیمات ذہن میں بھی بٹھانا ہے اور زبان کے اوپر بھی چڑھانا ہے تاکہ آدمی ہر وقت ان کو یاد رکھ کے دہراتا رہے. اس لیے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے وہ نیک عمل کریں تو پھر ان کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جو اجر ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ مختلف طرح کیا ہے. بعض جگہ تو اتنی تفصیل اختیار کی ہے کہ پھلوں کے نام تک گنائے ہیں کہ انار ہوگا اور کیلے ہوں گے اور انگور ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی, اور گوشت کا بھی ذکر کیا ہے کہ پرندوں کا گوشت ہوگا, اور محلات کا بھی ذکر کیا ہے کہ بالا خانے ہوں گے, اور جو صحبتیں ہوں گی اور رفاقتیں ہوں گی ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے, اور کہیں صرف اجر عظیم کہہ دیا, اجر کبیر کہہ دیا ہے, اور کہیں سے اتنی بات کہی ہے کہ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے, اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تفصیل تو نہیں اختیار کی, لیکن یہ کہ ایک ہی لفظ کے اندر پورے اجر کی جتنی بھی جو اس کی عظمت ہے اور جو اس کی بڑائی ہے عظیم اور کبیر کہا گیا ہے, اور جو اس کی اصل انعام کی حیثیت ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا, منقطع نہیں ہوگا. اور زندگی کے تو ہر نعمت کے بعد یہی مرض لگا ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ غور کریں تو یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ جو آدمی نیچے گرتا ہے اسفل سافرین کی طرف جاتا ہے, وہ تو اس چیز کے پیچھے جاتا ہے کہ جو ختم ہونے والی, اور جو آدمی کے اوپر اٹھتا ہے ایمان اور عمل صالح کی راہ پہ جاتا ہے, اس چیز کو تر کر کے دنیا میں ملنے والی ہے, تو وہ اس چیز کو چھوڑتا ہے تو جو ختم ہونے والی ہے. لیکن جو چیز ملتی ہے اس کے بدلے میں, ان لمحات کے بدلے میں جو لمحات کے ہر شخص کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں, اس کو وہ عمر ملتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اس کے بعد آدمی کبھی نہیں مرے گا. وہ انعام ملیں گے کہ جو دس طرف میں ہوں گے, آدمی ہاتھ ڈالے اور انعام حاصل کر لے, سب پہنچ جائیں گے, اور جو چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا. تو یہ اجر غیر ممنون سے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا میرے خیال میں, کہ آدمی جو اپنی فرش کو چھوڑ کے نیچے گرتا ہے تو وہ تو دراصل ان آدمی چیزوں کے لیے جاتا ہے, اور یہ تو اجر جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے, وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد دو سوال ہیں, اور قرآن مجید کی تعلیم کا یہ بہت عام مؤثر انداز ہے کہ وہ سوال کر کے اس چیز کو ذہن میں بٹھاتا ہے, واضح کرتا ہے جو چیز کے اس کے پیش نظر ہوتی ہے. یہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک آپ اس سوال جواب کا انداز پائیں گے, اور وہاں پر سوال کا جواب بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اور بعض دفعہ نہیں دیتا, اس لیے کہ سوال کے اندر ہی جواب کو سیدھا ہو. تو کیا چیز ہے جو تم کو یا آپ کو جھٹلاتی ہے اس کے بعد, یعنی ان ساری گواہیوں کے بعد جو موجود ہیں باتیں کہی گئی ہیں, اس بات سے تو جزا اور سزا ہوگی اور بدلہ ملے گا. کس کا خطاب ہو رہا ہے؟ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو یہ بنیادی سوال ہوتا ہے, کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ تو کیونکہ یہاں پر اشارہ نہیں ہے کس سے بات کہی جا رہی ہے, اس کی ظاہر ہے کہ انسان جب سمجھے گا تو سمجھنے میں وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. کتنی ساری گواہیوں اور شہادتوں کے بعد, دلائل کے بعد, کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے, تکذیب کرتی ہے آپ کی اس بات کے بارے میں کہ جزا اور سزا ہوگی, جس کی دعوت لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ تکذیب کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانے کے, کسی چیز کو سچ ماننا اور سچ گرداننا اور سچا بتانا, کسی چیز کی تکذیب کرنا کہ نہیں یہ تو غلط ہے, یہ جھوٹی ہے. تکذیب کے معنی جھوٹی ہونے کے ہیں, لیکن زمخشری نے اس کے معنی یہ بھی دیے ہیں کہ یہاں تکذیب کے معنی لفظ کن معنوں میں آئے, کون سی چیز جھٹلانے کے اوپر ابھارتی ہے, آمادہ کرتی ہے. تو کیا چیز ہے کہ جو آپ کو جھٹلانے پر ان لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے, ابھار رہی ہے, جبکہ اتنی واضح گواہیاں اور شہادتیں موجود ہیں؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہاں تو دراصل انسان سے خطاب ہے, عام انسان سے. کیا چیز ہے جو تمہیں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے, یا اس کو جھٹلانے کی پر تیار کرتی ہے, یا اس کو جھٹلاتی ہے؟ کیا کا لفظ ہے یہ بلغوم ان چیزوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جو بے جان ہے, اور اس کے معنی دراصل یہ ہوئے کہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو جزا اور سزا کو جھٹلانے والی ہے. اگر ہے تو انسان کی ضد ہے, اپنی خواہش ہے, دنیا کی طلب ہے, یا آبا و اجداد کی تکلیف ہے, ورنہ کوئی اور ایسی چیز بہت عام ہے. کیا چیز ہے جو اس کے معنی ہے ماننے سے, کہ کیا کے لفظ کے اندر دراصل ایک بڑی زوردار بات یہ آئی ہے, کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آدمی اس حقیقت سے انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ اچھا دے اور برائی کا بدلہ برا دے. اس کے بعد فرمایا علیہ اللہ بحکم الحاکمین, دوسرا سوال پھر ہے, کیا اللہ نہیں ہے سب حکم کرنے والوں میں حاکموں میں سب سے بڑا حاکم. حاکم کے معنی حکم کرنے والا. حکم کرنے والا وہی ہوگا جس کے پاس اختیار بھی ہوگا. جس کے پاس اختیار نہیں ہوگا, اقتدار نہیں ہوگا, قدرت نہیں ہوگی, وہ حکم نہیں کرے گا. حکم کرے گا تو مانا نہیں جائے گا. جب آکم الحاکمین کہا جا رہا ہے, جس کے تو لازمی مانو اس کے پاس وہ ساری قدرت ہے اور سارا اختیار ہے, جو کام بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. حکم کا لفظ عربی میں ہے اور کاف اور میم سے بنا ہے. اسی سے حکمت کا لفظ بھی نکلا ہے. اور حکمت کے معنی آپ جانتے ہیں عقل مندی دانائی کے ہوتے ہیں. حکم کے معنی جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے, یہ تو ایک قسم کا فرمان ہوتا ہے. اسی سے محکم کے معنی بھی نکلے ہیں, جو چیز سے مستحکم ہو مضبوطی کے ساتھ ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ سارے داناؤں میں سب سے بڑا دانا وہ ہے, اور وہ ایسی نادانی کا کام نہیں کر سکتا کہ انسان جیسی آسن تقسیم میں مخلوق کو پیدا کرے, اختیار اور زیادہ دے, نیکی اور بدی کی آزمائش میں ڈالے, نیکی کو اس کے لیے محبوب کر دے اور برائی کو محبوب نہ کرے, اور اس کے بعد جو آدمی نیکی کرے برائی کرے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو, تو کوئی بدلہ نہ دیا جائے. اور وہ اس اختیار سے بھی محروم نہیں ہو سکتا, خالی نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان جو مٹی میں جا کے گل کے سڑ کے مٹی بن جائے گا اس کو وہ دوبارہ زندہ کھڑا کر دے. وہ تو حکم کرنے والوں میں, اختیار رکھنے والوں میں سب سے بڑا حکم رکھنے والا, سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا. تو اس لحاظ سے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے جو سوالیہ انداز میں یہی ہے, وہ خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جزا اور سزا کا قانون تو لازماً نافذ ہوگا. برے اعمال کا بدلہ برا ملے گا, اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ملے گا. دنیا کے اندر قوموں کو مل جاتا ہے, جس کی مثال قوم نوح اور قوم یہود, حضرت عیسیٰ, حضرت یہود موسیٰ کی قومیں اور خود مکے کی قوم تھی. اور جو افراد ہیں ان کو بعض اعمال کی کا بدلہ تو یہیں ملتا ہے, ان کا پھر فیصلہ تو آخرت میں ہونے والا ہے. یہ اجر غیر ممنون جو ہے یہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا, یہ تو آخرت ہی میں آدمی کو مل سکتا ہے, جہاں زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے آسن و تقسیم میں, یہ تو اللہ کی اس پر بڑی رحمت ہے. اس نے اس کو جسم ایسا دیا, عقل دی, فہم دی, بات کو سمجھنے کا طریقہ دیا, بات کو بیان کرنے کی استعداد دی, اور یہ دراصل انسان کا اللہ کی جو رحمت ہے اسی کا تقاضا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیک ملے اور بدی کا بدلہ بد ملے. چنانچہ جہاں قوموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی, تو فوٹو یا جابر قوم ظالمین, اسی کے ساتھ میں الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس سے شکر, اس کی رحمت ہے کہ اس نے ظالموں کو ختم کر دیا. اور جہاں آخرت کا ذکر فرمایا تو ماں بھی یہی فرمایا کہ کتب والا نفس رحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. ریج محل نہ تم, تمہیں لازم جمع کرے گا قیامت کے دن اور فیصلہ کرے گا, انصاف کرے گا. وہ حاکم سب سے بڑا حاکم کیسے ہو سکتا ہے کی طرف اسی کا یہ بھی تقاضا. اگر آپ غور کریں تو جیسا میں نے اشارے کیے ہیں, پورا سلسلہ کلام بالکل ایک ہی رب کے اندر چل رہا ہے. سورہ اگر شمس نے انسان کا مقام واضح کیا, نیکی اور بدی کی پہچان دی. سورہ اگر لیل میں نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کا ذکر فرمایا, دنیاوی اعمال کا اور ان کی جزا اور سزا کا ذکر کیا. سورہ اگر دہا میں اس آخری پیغمبر کا ذکر کیا کہ جو اسی دعوت کو لے کر آیا ہے اور جو کہ جس کو اس نے ہدایات دی اور اس کے دا بھاری بوجھ قرار دیا اور اس کو بشارت دی کہ بولے سوف یوتی کا رب کا فتح دا. سورہ عالم نصرہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کے کچھ نمونے پیش فرمائے, رفع ذکر کیا, آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا اور ساری کام آپ کے لیے آسان کر دیے مشکلات سے گزرنے کے بعد. یہ سارا بھی جزا اور سزا کا نظام سامنے موجود ہے. اور خدا کے جب آخری پیغمبر آ گئے تو وہ دراصل اب جزا اور سزا کی آخری معیار دنیا کے سامنے آ گیا. اہل مکہ کے سامنے بھی تھا, یہ امت بھی اسی معیار کے لیے دنیا کے سامنے ہے. اور یہ دنیا کے سامنے رہے گا. اور پھر انسان اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا ابدی نعمتوں کا اور ابدی بادشاہت کا اور جنت کا, تو انسان اس کا بھی مستحق ہے کہ اس کو راہ دکھائی جائے. اس کو جب ایسے نے تفریح میں پیدا کیا تو اس کو اسی اپنے سانچے پر قائم رکھنے کے لیے ہدایت دی جائے. چنانچہ اس کے فوراً بعد پھر اقرا بسم ربک الذی خلق والی صورت آ جاتی ہے, جس کا بیان کہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگا. ہمارے اور آپ کے لیے آج کے زمانے میں اس صورت کے اندر دراصل یہی بہت واضح سبق ہے کہ نیکی اور بدی تو ہم سب مانتے اور تسلیم کرتے ہیں. کسی مسلمان سے آپ انہیں رشوت لینا کہتا ہے کہ بہت بری بات ہے, شراب پینا کہتا ہے بہت بری بات ہے, یتیم پر ظلم کرنا کہتا ہے بہت بری بات ہے. حکمراں بھی یہی کہیں گے, علماء بھی یہی کہیں گے, عوام بھی یہی کہیں گے, کوئی نہیں کہے گا نہیں یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں, رشوت لینا اور جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور بے ایمانی کرنا اور خون بہانا اور کسی کا مال ناجائز کھانا. لیکن اس کے باوجود وہی کام کرتے ہیں جن کو برا کہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جن کو اچھا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا عقیدہ مسلمان یقین کمزور ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور ان کے اعمال بد ان کے سامنے نمایاں کیے, وہاں ان کو اسی بات کی دعوت دی کہ وہ آخرت پر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر جزا اور سزا پر جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن کا خیال رکھو, اس کا دھیان رکھو, اس سے ڈرو. اس کے بغیر تو اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. آپ کتنی بات کہیں, کتنی درد کہیں, کتنی صورتیں بیان ہوں, کتنی تفریحیں ہوں, سب مانیں گے ہاں یہ اچھی بات ہے, بہت عمدہ بات کہی آپ, لیکن کریں گے نہیں اس لیے کہ جزا اور سزا پر یقین جو ہے وہ کمزور. اور یہ صورت اب اسی کا درس دے رہی ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کا نزول اور انسان کی تخلیق اور کیا چیزیں ہیں جو آدمی کو گمراہ کرتی ہیں, تو یعنی ہے اور اپنا کبر ہے اور استغنا ہے, ان کا بیان جو ہے اس سے اگلی صورت میں کیا گیا ہے. واپس دعوانا.